بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، کہ اس پیارے اور عظیم رسالے کے شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. درس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ. موضوع کے تعلق سے اور مؤلف کے تعلق سے، القواعد الاربع جیسا کہ نام ہے اس رسالے کا، چار بنیادی قاعدے. قواعد جمع قاعدہ ہے، اور قاعدہ اساس کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں. والاربع یعنی چار، یہ چار بنیادی قاعدے ہیں، اور ان بنیادی قواعد کا تعلق توحید اور شرک سے ہے. عمومی طور پر اور خصوصی طور پر کلمہ توحید کے پہلے حصے لا الہ سے ہے. کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں، لا الہ میں نفی ہے اور الا اللہ میں اثبات ہے، اقرار ہے. لا الہ میں ہر باطل معبود کی نفی کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کا اقرار ہے. اور یہ رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کے لیے بیان کیا تھا، جس سے ہر خاص و عام نے فائدہ اٹھایا، اور دین کی بنیاد علم کے سفر کا آغاز کیا. یہ چار بنیادی قاعدے دین کے علم کی اساس ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ان چار قواعد کا تعلق، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کلمہ توحید کے پہلے حصے سے لا الہ، کہ یہ جاننے کہ شرک ہوتا کیا ہے، اور پھر توحید کو جاننا ہے. تو لا الہ میں نفی ہے ہر باطل معبود کی، یہ معبودات کون سے تھے جن کی نفی کی گئی ہے، کتنی قسمیں تھیں، مشرکین عرب کا شرک کیا تھا، کس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، کس چیز کا وہ اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے نزدیک کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو رب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، شرک ان کا شرک کیا تھا، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے جو شرک ایجاد کیا وہ شرک کیسا ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے یہ پورا کا پورا رسالہ ہے. اور کلمہ توحید دوسرا حصہ الا اللہ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے لیے شیخ الاسلام نے الاصول الثلاثة یا ثلاثة الاصول کا رسالہ جو ہے وہ تصنیف کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور عبادات کا اقرار ہے، ہر قسم کے عبادت دلیل کے ساتھ، نماز عبادت اس کی دلیل کیا ہے، روزہ عبادت اس کی دلیل کیا ہے، حج عبادت اس کی کیا دلیل ہے، دعا عبادت اس کی کیا دلیل ہے، استغاثہ عبادت ہے، استعانہ عبادت ہے، استعاذہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر و نیاز، صدقات، خیرات عبادات ہے. شیخ الاسلام نے تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان کیے ہیں. دوسری بات مقدمے کے تعلق سے، شیخ الاسلام محمد بن عبد التمیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کی تصنیف کی ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 1015 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی. اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی ساری توحید کی دعوت اور دعوت السلفیہ اہتمام کرتے رہے اور امت کو ان کے اسلاف سے جوڑتے رہے. یہ بھی کھری امت جو شرک بدعات اور خرافات میں ڈوب رہی تھی، جزیرہ عرب بھی اس شرک میں مبتلا تھا، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے، خاص عنایت سے، خاص فضل و کرم سے، خاص احسان سے پوری دنیا میں ان کی دعوت رنگ لائی اور توحید پر جتنا ان کے زمانے سے لے کے آج تک توحید کے موضوع پر جتنی اہتمام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شاید اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک ایسا عالم کوئی نہیں آیا. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں توحید عام کیا جائے اور ان کی اساس بنیاد مضبوط کی جائے اور لوگوں کو ان کے اسلاف صحابہ کرام اور سلف صالحین سے جوڑ دیں اور ان کی زندگی سارے زندگی اسی مقصد پر گزری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا. تیسری بات مقدمے میں، بہت سارے علماء نے اس رسالے کا اہتمام کیا ہے جیسا کہ شیخ الاسلام کے دیگر تصنیفات کا اہتمام کیا ہے، اور اس رسالے کی شرح کئی کبار سلف جید علماء نے کی ہے، جیسے کہ فضلۃ الشیخ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح محمد الحیدان حفظہ اللہ، اور شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، اور فضلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ، اور دیگر کئی جد علماء نے کی ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے، جس رسالے سے ہم قواعد اربع کی شرح کریں گے، وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ کی شرح میں سے ہے. اور شیخ صاحب کے یہ دروس تھے، دو لیکچر تھے، جن اور یہ لیکچر شیخ صاحب نے دو مختلف جگہوں پہ دیے، ایک مرتبہ الخبر میں ان چار قواعد کی شرح کی، اور دوسری شرح جو ہے وہ جرمنی میں کی. اور ان دونوں کو آپس میں جوڑا اور جمع اور ترتیب فضیلۃ الشیخ ابو الربیع عرفات بن حسن محمدی حفظہ اللہ نے کی. شیخ عبید فرماتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست اور ہمارے تلمید اور شاگرد ابو الربیع عرفات بن حسن محمدی نے ان دونوں کو جمع کیا اور ضبط النصوص کتاب اور سنت سے اور قرآن مجید کی آیات کے عزو ان کی مواضع کی طرف کیا، اور احادیث کی تخریج بھی کی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب مشائخ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو صحیح سمجھنے والے بنے، اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ رسالے کا آغاز شیخ الاسلام نے ایک چھوٹے سے مقدمے اور پیارے مقدمے سے کیا، اور یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا طریقہ شرح میں یہ رہے گا کہ میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی مختصر طریقے سے بیان کروں گا، کیونکہ اس شرح کے تقریباً 70 پیجز ہیں، تو میں کوشش کروں گا جو اہم باتیں ہیں ان کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 3 درسوں میں یا زیادہ سے زیادہ 4 درسوں میں پورے رسالہ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں مقدمے میں، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وان يجعلك مباركا اينما كنت۔ شیخ الاسلام رسالے کی ابتدا دعا سے کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کریم سے جو رب، جو عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے دنیا اور آخرت میں، اور تمہیں مبارک بنائے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَإِن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں سے بنا دے جب انہیں کچھ عطا کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَر، اور جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَر، اور جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، بے شک یہ تینوں جو ہیں یہ سعادت کا عنوان ہے۔ اس ان پیارے جملوں کی شرح میں فضلۃ الشیخ العلامہ عبید ندر الجابری حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ 5 دعائیں ہیں جن سے مصنف نبی رسالہ کا آغاز کیا ہے، اور یہ اس لیے شیخ الاسلام نے کیا تھا کہ جو سننے والا ہے، مخاطب یا جو اس رسالہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ اس رسالے کو دلچسپی کے ساتھ پڑھے، اور اس جیسے اس موضوعات کو بھی دلچسپی سے پڑھے۔ ان 5 دعاؤں میں جو سب سے پہلے دعا کہ اللہ تعالی حفاظت کرے ہر اس شخص کی جو یہ رسالہ پڑھ رہا یا سن رہا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے، اور یہ معیت الخاصہ اللہ تعالی کی خاص ساتھ ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، جس میں ثابت قدمی، جس سے مراد ثابت قدمی ہے دنیا اور آخرت میں اسلام اور سنت پر۔ دوسری دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنے وہ جہاں کہیں بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو دنیا اور آخرت میں اور ثابت قدمی مل جائے، تو ایسے شخص پھر اس کی زندگی میں برکت عام ہو جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علم کی برکت، توحید کی برکت، سنت کی برکت، صحیح مذہب، صحیح مسلک اور صحیح منہج کی برکت۔ تو شیخ صاحب یہ دعا کر رہے ہیں، دوسری دعا وہ جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، یعنی وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتے رہے توحید اور سنت سے، جو علم حاصل کر رہا ہے اور کر چکا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ فائدہ کا سبب بن جائے۔ تیسری دعا الشکر علی العطاء، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور بہت سے نعمتوں میں سے علم بھی ایک نعمت ہے، خصوصی طور پہ توحید کا علم اور سنت کا علم جو دین کی اساس ہے، اور جب کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو شکر کرنا چاہیے، اور شکر شیخ صاحب فرماتے ہیں 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل سے اقرار کرنا یقین کے ساتھ کہ ساری قسم نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2، جب ضرورت ہو یا مصلحت ہو تو زبان سے اس نعمت کو ظاہر کرنا۔ نمبر 3، ان نعمتوں کو صرف کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث بیان فرماتے ہیں، نعم المال الصالح للعبد الصالح، بہترین مال بہترین بندے کے لیے ہوتا ہے، اور ترمذی کی روایت میں معروف حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تین چیزوں پر، اور میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اسے حفظ کر لو، یاد کر لو، کہ کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی شخص پر ظلم کیا گیا اور وہ اس ظلم پر صبر کرتا رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور شرف میں مزید، اس کی عزت اور شرف اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور تیسری بات، کسی بندے نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہیں کھولا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اسے یاد کر لو، یہ دنیا چار لوگوں کی ہے، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کے رزق سے نوازا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اپنے اس علم اور اس مال سے، اور اس مال سے اپنے صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، رشتوں کو جوڑتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بھی جانتا ہے اس کو ادا کرتا رہتا ہے. فہذا افضل المنازل، تو یہ سب سے بلند منزل، بلند مرتبہ ہے. دوسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے رزق سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، تو یہ شخص اپنی نیت سے سچا ہے، اس کی سچی نیت ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان جیسا عمل کرتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہو بنیتی، تو ایسے شخص اپنی نیت سے ہے، فاجرہما سواء، دونوں کا اجر برابر ہے. تیسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال کے رزق سے تو نوازا ہے لیکن علم سے محروم کیا ہے، تو وہ اپنے مال کو بغیر علم کے خرچ کرتا رہتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اس مال سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حق اس میں جانتا ہے. فہذا باخبث المنازل، یہ بدترین اور خبیث ترین منزلت ہے، سب سے پست منزلت ہے. اور چوتھا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال کے رزق سے نوازا ہے اور نہ ہی علم کے رزق سے نوازا ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان جیسا عمل کرتا. فہو بنیتہ فوزرہما سواء، وہ اپنی نیت پر ہے، ان دونوں کا گناہ جو ہے برابر ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ، اس حدیث میں لوگوں کی تقسیم ہوئی چار قسموں میں، تو چار قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، شکر کرنے والا امیر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا، اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے اس کے عمل سے. دوسرا، صبر کرنے والا فقیر جو اپنی نیت سے سچا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا منزلت بھی بہترین منزلت ہے اس جیسے شخص کی، کیونکہ اپنی نیت میں سچا ہے. تیسرا، وہ غنی، وہ امیر شخص جو بخیل ہے اور اس کا عمل نے اسے خبیث ترین منزلت میں جا گرایا. چوتھا، وہ فقیر جس کی نیت بری ہے، ہر درم فقیر ہے، بری نیت والا، وہ بھی اس خبیث ترین منزلت میں ہے اس بندے کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے تو اسے پتہ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچی نیت بندے کو بلند مرتبہ تک لے کے جاتی ہے، اور بری نیت جو ہے وہ بندے کو پست اور خبیث ترین منزلت تک پہنچا دیتی ہے. چوتھی دعا، الصبر علی البلاء، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. پانچویں دعا، الاستغفار وحال الذنب، شخص فرماتے ہیں یعنی گناہ کی، اگر گناہ ہو جاتا ہو تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو شخص فرماتے ہیں اور ان کی کتاب اور سنت میں ان تین چیزوں کی، یعنی نعمت پر صبر کرنا، مصیبت پر نعمت پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور گناہوں پر استغفار کرنا، یہ تین چیزوں جو ہیں کتاب اور سنت میں ان کی دلائل موجود ہیں. اور پھر شیخ صاحب نے چند دلائل کا ذکر کیا، میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، دو مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا، تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کرو، اعانت کرو اپنے ذکر پر، یعنی ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور حسن عبادت کے لیے، اور صبر کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر، صبر کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ جگہوں پر، اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کوئی ہم یا کوئی پریشانی یا کوئی غم نہیں لاحق ہوتا، اور نہ ہی کوئی درد یا کوئی تکلیف، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے گناہ کو کفارہ بن جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی معروف روایت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المؤمن، مؤمن کا معاملہ عجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مؤمن کا ہر معاملہ خیر پر ہوتا ہے، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن، اور یہ سب صرف مؤمن ہی کے لیے ہے، ان اصابته سراء شکر، جب اسے کوئی اچھائی پہنچتے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو شکر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے، وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے۔ پھر پانچویں دعا الاستغفار، الاستغفار من الذنب، اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو اس کے لیے استغفار کرنا، اور یہ متقین کی صفات میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور صحیح حدیث میں یا ایها الناس توبوا الى اللہ واستغفروه فانی اتوب الى اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، تو میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ زیادہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اور اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے 100 مرتبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ شیخ عبید الجبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تین جو آخری خصال ہیں یہ عنوان السعادہ ہیں، سعادت کا عنوان ہے، کس لیے؟ کیونکہ بندے کی فلاح ان سے جڑی ہوئی ہے۔ بندے کی جو فلاح ہے ان سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ انسان ان تین حالوں سے گزرتا ہے، یا تو اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو شکر کرتا ہے، یا کوئی شر پہنچتا ہے مصیبت ہوئے تو صبر کرتا ہے، یا کوئی گناہ کرتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے۔ تو ان چیزوں، تین چیزوں میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی اس کی کامیابی مل جاتی ہے، اس لیے تینوں جو ہیں عنوان السعادہ ہیں۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا اپنا افتقار بھی اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی اوقات بھی جان لیتا ہے، اپنے قدر جانتا ہے، اپنے رب کا مقام بھی جان لیتا ہے، تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس لیے یہ تین چیزیں عنوان السعادہ ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعته، یہ جان لو، یہ خوب جان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فرمانبرداری کی طرف رہنمائی کرے، تمہیں ہدایت دے، ان الحنیفیت، بے شک حنیفیت جو ہے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان تعبد اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، وبذلک امر اللہ جميع الناس، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم سارے لوگوں کو دیا ہے، توحید عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو دیا، وخلقهم لها، اور پیدا بھی سب لوگ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید عباد کے لیے کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ صرف میری عبادت کریں۔ ان پیارے جملوں کی شرح کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد الجابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اس میں بھی شوق پیدا کرنے کے لیے شیخ صاحب نے دو لفظوں سے ان جملوں کا آغاز کیا ہے، اعلم اور ارشدک اللہ لطاعتہ، اعلم یہ خوب جان لو، اور ارشدک اللہ لطاعتہ یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اپنی فرمانبرداری کے لیے۔ اور یہ جو ہدایت ہے، ہدایت دو قسم کی ہے، ہدایت الدلالہ والارشاد اور ہدایت التوفیق۔ دلالہ ارشاد کی ہدایت تو کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن دل کی ہدایت کی، لیکن دل کی جو ہدایت ہے اس کی توفیق جو صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اور پھر شیخ صاحب نے یہ مثال دی ہے کہ ابو جہل کی جو ہدایت تھی وہ صرف پہلے قسم کی، یعنی ہدایت ارشاد و دلالہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بیان فرمایا اور توحید کے احکام مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیے، لیکن مجھ کو توفیق نہ ہوئی اور اسے قبول نہ کیا اور جہنم رسید ہوا، بلکہ جہالت کا باب بنا۔ اور ہر کافر جو ہے جس تک دعوت پہنچی ہے، ہر زمانے میں دعوت توحید جس کے پاس پہنچی ہے، دعوت الاسلام جس کے پاس پہنچی ہے، دعوت حق جس کے پاس پہنچی ہے، اور اس نے اسے دھتکارا ہے، تو اسے ہدایت تو دکھا دی گئی، ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، لیکن جب اس نے انکار کیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے حوالے کر دیا اور اس نے اسے دھتکار دیا۔ اور جو مومن ہیں اس کی مثال جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور دیگر صحابہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایت کی رہنمائی فرمائی، ہدایت دلال والارشاد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھے، جو رسالت تھی وہ سنے، اپنے دل سے من و عن سے قبول کیا، اپنا سر خم کیا حق کے سامنے اور قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، اور اس ہدایت القلوب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور وہ دنیا کے یعنی اماموں کے اور اولیاؤں کے سردار بنے۔ الحنیفیہ ملت ابراہیم، حنیفیت سے مراد یعنی شرک کی طرف مائل ہو کے توحید کی طرف پلٹنا اور توحید کی طرف جانا۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء و امام الموحدین ہیں، ان کی طرف یہ ملت منسوب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا حنیفا ولم یکن من المشرکین، امت ہے، اکیلے انسان امت ہے، ولم یکن من المشرکین۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا دین جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، وہ دین حنیفیت ہی ہے، ملت ابراہیم ہے، اور یہ دین اسلام ہے، ہر نبی کا اور ہر رسول کا یہی دین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر غسل خاتم النبیین کا بھی یہی دین تھا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام الشرعی، اسلام اسلام شرعی ہے، جس کی تعریف الاستسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید سے، والانقیاد له بالطاعہ، اور طاعت سے انقیاد کر لینا، جھک جانا، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اہل شرک سے بری ہو جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے اگر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، وہ فی الآخرت من الخاسر، و آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہر نبی کا دین اسلامی ہے، اور ان کی جو شریعتیں مختلف تھیں لیکن ان کا اتفاق توحید پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء اخوة من اللات و امہاتهم شتى و دینهم واحد، اور آگے جیسا فرماتے ہیں، فاصل هذا الدین و اساسه امران، اس دین کی اساس اور امر جو ہے وہ دو ہیں، نمبر ایک الدعوت الى اللہ، الدعوت الى عبادۃ اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، وحدہ لا شریک لہ، اور اس پر لوگوں کو بلانا اور اسی پر ولات قائم کرنا، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس سے تکفیر کرنا، اسے دور اختیار کرنا، یعنی جو توحید سے بغض نفرت رکھتا ہو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے دوست سے دشمنی کی بنیاد توحید ہی ہونی چاہیے, توحید عبادت ہی ہونی چاہیے. دوسری بات, خبردار کرنا ہے اور تحذیر کرنا ہے شرک سے, خصوص طور پہ عبادت میں شرک سے, اور اس میں تغلیظ کرنے سختی کرنی ہے, اور اس میں جو معادات ہے اس بنیاد پر کرنا ہے. اور جو بھی شرک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے دلائل ہیں, اس میں سے ارشاد باری تعالیٰ, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. اور ہم نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی رسول معبود نہیں کیا الا یہ کہ ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں. کیا وحی ہے؟ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ, کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, بس میری ہی عبادت کرو. آج کے درس میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اگلے مرتبہ اگلے درس میں اس مقدمے کو پورا کریں گے انشاءاللہ, اور بعض اہم پیغام بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. دیر ہونے کی معذرت, سسٹم تھوڑا سا, مکسر کا سسٹم تھوڑا سا ہینگ ہو گیا تھا اور نیٹ کا بھی پرابلم تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایسا نہیں ہوگا, اور وقت پر ہی انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا. اور اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو اگلے درس کے لیے آپ تیار رکھیں, اور وہ لکھ کے بھیج دیں تاکہ وقت کے مطابق ہم بات سوال جواب بھی دے سکیں. اور کوشش کریں کہ سوال جو ہے موضوع کے تعلق سے ہوں, یا عقیدے کے تعلق سے ہوں, یا منہج کے تعلق سے ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.